बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو बराबर बयान करते रहना।
रेडियो तेहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं। अब्बास सैयद का सलाम कबूल फरमाएं। अजीज सामीन, अभी आप तिलावत कलाम मजीद और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे जनाब करीम मंसूरी, जो अपनी खूबसूरत आवाज़ में कुरान पाक की आयात की तिलावत का शरफ हासिल कर रहे थे। अजीज सामीन, हमारी सुबह की नशरियात मीडियम वेव में 765 और 1098 किलो हर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। सामीन, आप रेडियो तेहरान के आर्काइव में मौजूद प्रोग्राम, नीज सर टीवी से नशर होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्राम और ताज़ा तरीन खबरें हमारी वेबसाइट पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है urdu.sahartv.ir। और अब पेश खिदमत है सुबह की नशरियात में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों की तफसील। सबसे पहले आलमी खबरें नशर होंगी। आलमी खबरों के बाद सहर टीवी का तैयार करदा प्रोग्राम जाविया निगाह पेश किया जाएगा। जाविया निगाह के बाद आप सुन सकेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाते रसूल मकबूल के बाद हमारा रोज़ाना का प्रोग्राम कुरानी तालीमात से मुतालिक वो नशर होगा। उसके बाद प्रोग्राम यादों के झरोके और आखिर में आज के दिन की मखसूस दुआ नशर की जाएगी। یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل سلامی نے کہا کہ علاقے اور دنیا میں امریکہ کا دبدبہ ختم ہو چکا ہے اور آج ہمیں خطرناک امریکہ کہیں نظر نہیں آ رہا، بلکہ اس کی جگہ پر ایک شکست خوردہ بھگوڑا اور افسردگی کا شکار امریکہ دکھائی دے رہا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چین، روس، پاکستان اور ایران نے افغانستان میں امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے مل کر کوششیں کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ حرات میں طالبان کے ڈپٹی گورنر کا کہنا ہے کہ گزشتہ برسوں میں غیر ملکیوں نے افغانستان میں شیعہ سنی جھگڑا پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ داعش نے افغانستان میں ہونے والے دھماکوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے کہا کہ لبنان کے لیے ایران سے تیل کی درآمد اس کے مفاد میں نہیں۔ عراق کے وزیر دفاع نے زائرین کی حفاظت کے لیے کربلا اور اطراف کے علاقوں کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اور فرانس نے آسٹریلیا اور امریکہ دونوں ملکوں سے اپنے سفیر واپس بلا لی ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے پاسداران انقلاب اسلامی فوج کے کمانڈر جنرل سلامی کا کہنا ہے کہ علاقے اور دنیا میں امریکہ کا دبدبہ ختم ہو چکا ہے اور آج ہمیں خطرناک امریکہ کی جگہ پہ ایک شکست خوردہ بھگوڑا اور افسردگی کا شکار امریکہ دکھائی دے رہا ہے۔ جنرل سلامی نے تبریز میں اپنی ایک تقریر کے دوران اسلام کی بقا کو ان خواتین اور مردوں کی کاوشوں کی مرہونے منت بتایا جنہوں نے سخت اور خطرناک حالات میں اسلام کے دفاع کے لیے میدان میں ڈٹنے کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی مدد سے آج اسلام و کفر کے درمیان جنگ میں عوام کی شرکت کی وجہ سے اسلام فتح سے ہمکنار ہو رہا ہے۔ جنرل سلامی نے علاقے اور دنیا میں امریکہ کی پے در پے شکستوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے پیچھے پیچھے چلنے والی حکومتیں بھی ناکام ہو چکی ہیں اور آج ہمیں ایسا سعودی عرب نظر آ رہا ہے جس میں اتنا بھی دم نہیں کہ وہ یمن جیسے ملک کے تہی دس عوام پر جیسے چاہے حملہ کر دے، اور اس کی طاقت بھی زوال پذیر ہو گئی ہے۔ جنرل سلامی نے کہا کہ اسلام نے بڑی بڑی رکاوٹوں کو پار کیا اور آج پوری دنیا کے نوجوانوں کے دلوں میں امید کی کونپلیں پھوٹ رہی ہیں۔ جنرل سلامی نے کہا کہ آج پوری دنیا ایک ایسی قوم پر رش کر رہی ہے جو 40 برسوں سے زائد عرصے سے بڑی طاقتوں کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چین، روس، پاکستان اور ایران نے افغانستان میں بالعموم اور خطے میں بالخصوص امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے مل کر کوششیں کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان یاو لیچیان نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو افغانستان کی تعمیر نو کی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ افغانستان میں غیر یقینی صورتحال پر تشویش ہے، عالمی برادری کابل کو انسانی ہمدردی پر امداد فراہم کرے۔ گزشتہ روز اپنے معمول کی بریفنگ کے دوران ترجمان نے کہا کہ چین کے اسٹیٹ کونسلر اور وزیر خارجہ نے دوشنبے میں روس کے وزیر خارجہ، پاکستان کے وزیر خارجہ اور ایران کی وزارت خارجہ کے سینئر نمائندوں کے ساتھ شنگھائی تعاون تنظیم اور سی ایس ٹی او کے اجلاسوں کے موقع پر ملاقات کی، جس میں افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزراء خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جانا چاہیے۔ افغان قیادت اور افغان سرپرستی کے بنیادی اصول پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے اور افغان عوام کے امن و آشتی، ترقی اور خوشحالی کے حق کو برقرار رکھا جائے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ فریقین نے افغانستان کو درپیش چیلنجوں کا ادراک کرتے ہوئے دہشت گردی کے خطرات، منشیات کے اسمگلنگ کی روک تھام اور علاقائی استحکام اور ہمسایہ ممالک کے جائز خدشات اور مفادات کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا۔ ترجمان نے کہا کہ فریقین نے اس حوالے سے تعاون جاری رکھنے اور مناسب موقع پر اجلاس منعقد کرنے کے بارے میں بھی اتفاق کیا ہے۔ ہرات میں طالبان کے ڈپٹی گورنر نے کہا ہے کہ گزشتہ برسوں میں غیر ملکیوں نے افغانستان میں شیعہ سنی جھگڑا پیدا کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہم افغانستان میں تفرقہ پیدا کرنے والوں اور غیر ملکیوں کے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ ہرات میں طالبان کے والی کے نائب شیر احمد عمار مہاجر نے افغانستان میں امریکہ کے منفی کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے گزشتہ 20 برسوں کے دوران نہ صرف یہ کہ میدان جنگ میں، بلکہ جنگ کے علاوہ دوسرے میدانوں میں بھی سافٹ وار میں بہت زیادہ سرگرمی دکھائی۔ آوا نیوز ایجنسی کے مطابق ہرات کے ڈپٹی گورنر نے اتوار کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ اگر امریکہ فوجی محاذ پر جنگ کے لیے اپنی بحریہ، فضائیہ اور بری فوج کو افغانستان کے خلاف استعمال کرتا رہا تو سافٹ وار کے لیے اس نے 400 ادارے بنا رکھے تھے۔ ہرات کے نائب والی مہاجر نے مزید کہا کہ گزشتہ برسوں کے دوران غیر ملکیوں نے ہمیں اپنے شیعہ بھائیوں سے دور کرنے کی بہت کوشش کی، محرم سمیت ان کے پروگراموں پر حملے کیے گئے، بہت سے بے گناہ بھائی بہنوں کو شہید کیا گیا تاکہ شیعہ سنی تفرقہ ہو جائے، لیکن اسلامی امارات کی فتح کے بعد افغانستان میں ہمارے شیعہ بھائیوں کی عزاداری زیادہ شاندار طریقے سے ہوئی اور ہم نے بھی ان پروگراموں میں شرکت کی اور یہ ثابت کر دیا کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے امریکہ کے جانے کے باوجود کچھ بت یہاں باقی ہیں جنہیں توڑنا ہوگا۔ داعش نے افغانستان میں ہونے والے دھماکوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اتوار اور پیر کو ہونے والے ان دھماکوں میں طالبان کے 15 افراد ہلاک یا زخمی ہوئے۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد ہونے والے ان حملوں میں دارالحکومت کابل اور شہر جلال آباد میں دھماکے ہوئے، جن میں 3 طالبان اہلکار ہلاک اور 20 سے زائد شہری زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق افغانستان کے صوبے ننگرہار کے دارالحکومت جلال آباد میں سڑک کنارے نصب بم اس وقت زوردار دھماکے سے پھٹ گیا جب وہاں سے گشت پر معمور طالبان رینجرز کی گاڑی گزر رہی تھی۔ دھماکے میں 3 طالبان اہلکار جان بحق جبکہ 20 زخمی ہوئے، جن میں زیادہ تعداد عام شہریوں کی ہے۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں 4 زخمیوں کی حالت نازک ہونے کے سبب ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔ ادھر کابل میں ہزارہ برادری کے اکثریتی علاقے تیرا میں زوردار دھماکہ ہوا۔ واقعے کے بعد پولیس اور طالبان اہلکاروں نے حادثے کی جگہ کا گھیراؤ کر لیا۔ امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ لبنان کے لیے ایران سے تیل کی درآمد اس کے مفاد میں نہیں ہے اور اسے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی علاقائی ترجمان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم لبنان کی مدد کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے اپنی ذمہ داریوں پر عمل کی خواہش کا ہونا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران سے تیل کی درآمد اور حزب اللہ کی دن بدن بڑھتی سرگرمیوں سے لبنان خطرے میں پڑ جائے گا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ صدر جو بائیڈن کی حکومت کی نظر میں ایران سے انرجی اور تیل کی درآمد لبنانی عوام کے مفاد میں نہیں۔ واضح رہے لبنان میں ایندھن کے شدید بحران کے بعد حزب اللہ لبنان نے ایران سے ایندھن کی درآمد کا وعدہ کیا تھا اور اب ایران سے ایندھن کی تیسری کھیپ بھی لبنان پہنچ چکی ہے۔ ایران سے شام کے راستے لبنان بھیجے جانے والے ایندھن کا لبنانی عوام نے پرجوش خیر مقدم کیا ہے۔ عراق کے وزیر دفاع نے زائرین کی حفاظت کے لیے کربلا اور اطراف کے علاقوں کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ موازین نیوز کی رپورٹ کے مطابق عراق کے وزیر دفاع نے سیکیورٹی سے متعلقہ ایک اجلاس میں کربلا سیکٹر کے کمانڈروں کو کربلا کے ارد گرد کے مختلف علاقوں اور شہری علاقوں میں خصوصی فوجی دستے تعینات کرنے اور زائرین امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کے لیے خصوصی اقدامات انجام دینے کے احکامات صادر کیے ہیں۔ بابل کی پولیس کمانڈر نے بھی زائرین کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے 18,000 کے لگ بھگ سیکیورٹی اہلکاروں کو مختلف جگہوں پر تعینات کرنے کی خبر دی ہے۔ یاد رہے عراق میں 27 ستمبر کے دن امام حسین علیہ السلام کا چہلم منایا جا رہا ہے جس میں عراق اور بیرونی ممالک سے زائرین کی ایک بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر دفاع نے کہا کہ میدان جنگ میں ہماری کامیابیوں نے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سالویشن حکومت کے وزیر دفاع بریگیڈیئر ناصر العاطفی کا کہنا ہے کہ میدان جنگ بالخصوص مارب سیکٹر میں ہماری کامیابی نے دشمن کو شکست پر مجبور کر دیا ہے اور دشمن کا شیرازہ بکھرنے والا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ فرانس نے آسٹریلیا اور امریکہ دونوں ملکوں سے اپنے سفیر واپس بلا لیے ہیں۔ آسٹریلیا نے فرانس کے ساتھ اربوں ڈالر کی ایک ڈیل منسوخ کر کے امریکہ سے ایٹمی آبدوزیں خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فرانس کو اپنے قریبی دوست امریکہ کی یہ بات پسند نہیں آئی اور اس نے دونوں ملکوں سے اپنے سفیر واپس بلا لیے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے فیصلے کا باضابطہ طور پر اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ آبدوزوں کی خریداری میں آسٹریلیا کی جانب سے فرانس کے ساتھ ڈیل منسوخ کرنا اور اس کے بدلے امریکی آبدوزیں خریدنا اس فیصلے کی وجہ بنا۔ انہوں نے کہا کہ اتحادیوں کو مابین ایسا رویہ ناقابل قبول ہے۔ ادھر فرانسیسی وزیر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ صدر ایمانوئل میکرون کی طرف سے یہ فیصلہ موقع کی سنگینی کی وجہ سے لیا گیا ہے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے سحر ٹی وی کا تیار کردہ پروگرام زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزار۔ جیسا کہ آپ کے علم میں آیا کہ آج بھی ہم اپنی گفتگو میں شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کی شمولیت اور خود اس تنظیم کے اغراض و مقاصد اور اس کے پیشرفت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ ایران کی شمولیت کے خطے کی سیاست پر یا علاقائی سطح پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور ایران کی اس تنظیم میں شمولیت کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ جانتے ہیں کہ گزشتہ جمعے کو تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس منعقد ہوا۔ شنگھائی تعاون تنظیم ایک علاقائی اتحاد ہے جس کے مختلف مقاصد کے تحت یہ قائم کیا گیا ہے۔ اس میں ہم جانے کی زحمت کیے بغیر ہم صرف یہ بتانا چاہیں گے کہ ایران ایک عرصے سے اس تنظیم کی رکنیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور گزشتہ جمعے کو ہونے والے اجلاس میں تقریباً سبھی ارکان نے اس بات کے حق میں ووٹ دیا اور ایران اب اس تنظیم کا نواں رکن بن گیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے صدر نے تقریباً تمام ممالک کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ایران کی رکنیت کی حمایت کی ہے۔ صدر ایران نے جو ایک نقطے کی جانب اشارہ کیا، میں صرف اس کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا ناظرین، کے صدر نے کہا کہ تہذیبی رشتوں کے فروغ کو صاحب تمدن ملکوں کے درمیان تعاون کی بنیاد انہوں نے قرار دیا، اور کہا کہ ایشیا علم اور روحانیت جیسے عظیم خزانے کا مالک ہے اور انسانی تہذیب کا گہوارہ ہے۔ قدیم تہذیبوں کے دل ایران، چین، ہندوستان اور تاجکستان جیسے ملکوں میں آج بھی دھڑک رہے ہیں، اور آپ نے یہ کہا کہ آئندہ صدی وہ ایشیا کی صدی ہے، لیکن ایشیا کو اس حوالے سے نئے چیلنجوں کا بھی سامنا ہے, اور ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے جو ضروری امر ہے وہ شاید شنگھائی تعاون تنظیم جیسے ادارے اور تنظیمیں اور اس میں شامل رکن ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے تعاون سے ان سے نمٹ سکتے ہیں اور نبردازمہ ہو سکتے ہیں. ایک اور جو بات سیاسی مبصرین کہہ رہے ہیں اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایران اب تک اس تنظیم میں مبصر کی حیثیت شامل تھا, اور ایران کی جیو اکنامک اور جیو پولیٹیکل پوزیشن جو اس خطے کے اندر ہے اس کے پیش نظر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تنظیم کی جو زنجیر تھی جیو اکنامیکل اور جیو پولیٹیکل وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس کے خطے پہ کیا اثرات پڑیں گے, خطے کی سیاست پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے, اور عالمی سطح پر کون کون سے اثرات اس کے مرتب ہو سکتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ علاقائی ترقی پر کس طرح سے ایران جو ہے وہ اس میں تعاون کر سکتا ہے, ایران کی پوزیشن کیا ہے چین کے ون روڈ ون بیلٹ منصوبے کے تناظر میں بھی, اور اسی طرح روس جو جن بنیادوں اور اہداف پر کام کر رہا ہے اس کے تناظر میں بھی, اور پھر علاقے کے جو ممالک جو اس تنظیم کے رکن ہیں ان کے جو اغراض و مقاصد ہیں اور جو ان کو چیلنج درپیش ہیں, خاص طور سے افغانستان کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے حوالے سے وہ یہ تنظیم کیا کردار ادا کر سکتی ہے, اور ایران اس تنظیم کے اندر اب کیا رول ادا کرنے جا رہا ہے. ان تمام باتوں پر ہم گفتگو کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب گلشن عباس نقوی صاحب. گلشن صاحب السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید.
وعلیکم السلام جی, شکریہ آپ کا.
اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار, معاف کیجیے گا ہمارا رابطہ ان سے نہیں ہو سکا ہے, توقع ہے کہ میثم ہمدانی صاحب ہمیں جوائن کریں گے, جیسے ہی ان سے رابطہ قائم ہوگا ہم ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. گلشن صاحب, شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے ہم بات کر لیں, تو یہ تنظیم ظاہر ہے کہ ایک عرصے سے جو ہے وجود میں آئی ہے, اور اس کے جو اہداف و مقاصد ہیں وہ بڑے ملٹی پرپس قسم کے اہداف بتائے جاتے ہیں. آپ کے خیال میں اس تنظیم میں, اگر ہم یہاں سے شروع کریں بات کو, کہ اس تنظیم میں ایران کی شمولیت کی اہمیت کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایران کی شمولیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے, خود ایران کے لیے بھی اور اس تنظیم کے لیے بھی. پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ ایران شامل تھا اس تنظیم میں, لیکن ایک مبصر کی حیثیت سے شامل رہا ہے کافی عرصے تک, اور ایران نے درخواست بھی دے رکھی تھی اس کی رکنیت کے لیے, جو کہ ایران کی خود اہمیت کے پیش نظر ہی بہت سے حوالوں کے تناظر میں ہم دیکھیں تو ایران چونکہ بہت سارے حوالوں سے بہت اہمیت رکھتا ہے, شنگھائی تعاون تنظیم کے جو رکن ممالک ہیں ان کے لیے, خود اس تنظیم کے لیے, تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تنظیم نے بالآخر ایران کو اپنا مستقل ممبر بنا لیا ہے, رکن بنا لیا ہے, اور وہ ناظر یا مبصر کی جو حیثیت تھی اس سے آگے قدم بڑھ چکا ہے, اور ایران اب اس تنظیم کا دائمی اور اصلی رکن جو ہے وہ بن چکا ہے.
صحیح.
تو ایران کی اہمیت کو اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے جو حوالے ہیں, بہت سارے جو پہلو ہیں ان کے اعتبار سے دیکھیں تو خود ایران کے لیے بھی بہت مفید ہے اس تنظیم میں شامل ہونا, اور اس تنظیم کے لیے اور خطے کے لیے اور عالمی سیاست میں جو ایران کردار ادا کر سکتا ہے اس حوالے سے بھی یہ رکنیت جو ہے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ تنظیم چونکہ ایک طرح سے خود امریکہ جو ہے اور امریکہ کی جو تسلط پسندی ہے اس کے مقابلے میں یہ وجود میں آئی, اور چونکہ اس تنظیم کا ایک مطالبہ یہی رہا ہے شروع سے ہی جب سے یہ تنظیم وجود میں آئی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس خطے سے باہر نکل جائے, اور خاص طور پر اس تنظیم کے جو رکن ممالک ہیں, بعض ممالک میں امریکہ کے فوجی اڈے بھی موجود ہیں, تو یہ ممالک جو ہیں چاہتے یہ ہیں کہ ان ممالک سے امریکہ کے فوجی اڈے جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں. جب یہ تنظیم بنی تو اس کے بعد سے ازبکستان نے باقاعدہ طور پر امریکہ سے کہا کہ وہ اس کی سرزمین سے اپنے اڈے جو ہے وہ ختم کرے, یعنی اٹھا کے لے جائے وہاں سے. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ایران چونکہ جب سے یہاں پر ایران میں اسلامی انقلاب برپا ہوا ہے 42 برسوں سے, تو ایران کو بھی امریکہ کی طرف سے اور دوسری سامراجی طاقتوں کی طرف سے سیکیورٹی کے جو ہیں وہ خطرات ہمیشہ رہے ہیں, اور امریکہ کی طرف سے خاص طور پر آپ دیکھیں بہت سارے جو امریکہ میں حکومتیں قائم ہوتی رہی ہیں تو ہمیشہ امریکی صدور کی طرف سے ایک دھمکی یہ دی جاتی رہی ہے کہ ہر طرح کا آپشن جو ہے وہ ٹیبل پر موجود ہے, یعنی فوجی حملے کی دھمکیاں تک امریکہ کی طرف سے دی جاتی رہی ہیں, اور پھر ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ جب بلکہ انقلاب کے فوراً ہی بعد جو ہے ایران پر 8 سالہ جنگ مسلط کر دی گئی, تو ایران کو جو ہے سیکیورٹی کے لحاظ سے امریکہ جیسی طاقتوں نے دبانے کی کوشش کی. اپنا جو اس کا دباؤ تھا وہ 42 برسوں سے برقرار رکھا گیا ہے, اور شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے اس کا ایک ہدف وہ بھی سیکیورٹی کے حوالے سے ہے. تو اب چونکہ ایران اس میں شامل ہو چکا ہے, اور ایران یعنی 4 دہائیوں اور 4 عشروں تک کے جو تجربات رکھتا ہے اس سے شنگھائی تعاون تنظیم اور اس کے رکن ممالک استفادہ کر سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ایران کی رکنیت جو ہے وہ خود اس تنظیم کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل.
ٹھیک ہے گلشن صاحب, یہ تو ہو گئی بات اس تنظیم کی کے اندر ایران کی شمولیت کے حوالے سے. دیکھیے ہر جو بھی تنظیمیں بنتی ہیں ان کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں جن کے تحت وہ تنظیمیں کام کرتی ہیں, ظاہر ہے کہ, اور پھر یہ کہ جن جو ممالک شامل ہوتے ہیں ان کے پھر اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں وہ کامن گراؤنڈس کیا ہیں, وہ مشترکہ نکات کیا ہیں جو اس تنظیم کے رکن ممالک, جن میں مثلا ہم دیکھیں ایران ہے ایک طرف, ایک طرف روس اور چین جیسے ممالک ہیں, ہندوستان ہے ایک طرف ہے, ہندوستان اور پاکستان جو ہیں وہ دونوں کے درمیان ایک دیرینہ رقابت ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے, اسی طرح دوسرے ممالک ہیں ان کے اندر تھوڑے تھوڑے اختلافات ہیں, وہ کامن گراؤنڈز آپ کے خیال میں کیا ہیں کہ جنہوں نے ان ممالک کو اس پلیٹ فارم پر جو ہے وہ جمع کیا ہے, وہی انتہائی اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں؟
جی بالکل, ایک تو اس میں خود آپ موجودہ حالات کے تناظر میں بھی اگر دیکھیں اور تنظیم کے جو اہداف و مقاصد ہیں جو منشور ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں, تو ایک تو انتہا پسندی جو ہے اور دہشت گردی اور خطے کو جو عدم استحکام سے دوچار کیا جاتا رہا ہے یا جو اس کے خطرات پائے جاتے رہے ہیں, اور پھر خاص طور پر اقتصادی تعاون جو ہے اور خطے میں خوشحالی لانا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس تنظیم کے جو ہیں سب کے کامن جو ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مقاصد اور اہداف ہیں, کیونکہ اس خطے کے ممالک جو ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ پورا خطہ جو ہے وہ خوشحالی سے جو ہمکنار ہو سکے. اور آج کل جو ہے یعنی گزشتہ زمانے کی طرح نہیں, اب دنیا بدل چکی ہے, اب علاقائی ممالک جو ہیں وہ مل کر اپنے خطے کو خوشحالی سے ہمکنار کر سکتے ہیں, اور باقاعدہ طور پر بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اسی نتیجے پر پہنچے ہیں, اور اسی کے نتیجے میں یہ تنظیم جو ہے وہ وجود میں آئی, اور اس تنظیم کے رکن ممالک جو ہیں وہ بھی چاہتے یہ ہیں کہ اس خطے کو جو ہے وہ خوشحالی کی طرف جو ہے وہ لے جائے.
گلشن صاحب اور یہ تو کامن باتیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں, میں صرف ایک موازنے کے طور پر آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. دیکھیے اس خطے کے اندر اور بھی بہت ساری ریجنل تنظیمیں اس سے پہلے بن چکی, مثلا RCD تھی, RCD کے بعد وہ ECO کے اندر تبدیل ہو گئی, ECO سے پہلے جو ہے وہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ساؤتھ ایسٹ ایشین کی تنظیم ہے, ایک آسیان کے نام سے ایک گروپ موجود ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس SAARC کے نام سے ایک گروپ موجود ہے اس ریجن کے اندر جس میں ریجن کے ممالک شامل ہیں. وہ کیا وجہ تمایز ہے, وہ کون سی جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ جداگانہ حیثیت ہے کہ جو ان تنظیموں میں نہیں ہے وہ شنگھائی تنظیم کو جو ہے وہ حاصل ہے؟
جی بالکل, شنگھائی تعاون تنظیم میں ایک تو یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں 4 ایٹمی پاورز جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں, ایک چین ہے, روس ہے, ہندوستان ہے, پاکستان ہے, اور اس میں واحد وہ ایک ایسی تنظیم بھی ہے کہ جس میں پاکستان جیسی اسلامی ایک ملک جو ہے جو ایٹمی طاقت جس کے پاس جو ہے وہ بھی موجود ہے, اور چین اور روس پھر ایسے دو ممالک ہیں کہ جو سلامتی کونسل کے مستقل رکن بھی ہیں. اور یہ جو تنظیم ہے اس کی خاص ایک میں آپ کو بتاؤں کہ امتیاز یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے درخواست دی گئی کہ وہ بھی اس تنظیم میں شامل ہونا چاہتا ہے, لیکن اس تنظیم نے امریکہ کی رکنیت جو ہے وہ مسترد کر دی اور اس کو جو ہے وہ اس میں شامل نہیں کیا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ایسی تنظیم ہے جو دنیا میں امریکہ کی اجارہ داری کی مخالف ہے, اور خود ایران جو ہے وہ بھی امریکی اجارہ داری کے مخالف جو ہے
وہ سمت میں جا رہا ہے. ایران ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ماہرین کی گفتگو ملاحظہ کی اور آپ نے دیکھا کہ علاقائی تعاون کی تنظیمیں کس حد تک اپنا مؤثر کردار ادا کر سکتی ہیں. ہمیں بھی امید ہے کہ یہ تنظیمیں وہ کردار جن اغراض و مقاصد کے لیے ان کو بنایا گیا ہے اس علاقے میں اگر ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ علاقہ خوشحالی کی طرف جا سکتا ہے. اپنے میزبان عظیم سبزواری کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چاہے اس کو نواز دے یہ درِ حبیب کی بات ہے نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چاہے اس کو نواز دے یہ درِ حبیب کی بات ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے وہ بھٹک کے راہ میں رہے یہ مچل کے در سے لپٹ گئی وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ گئی یہ مچل کے در سے لپٹ گئی کسی امیر کی شان تھی یہ کسی غریب کی بات ہے
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید جس کے بعد پروگرام یادوں کے جڑوں کے نشر ہوگا اور آخر میں آپ سن سکیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا جس کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سخاوت بہشت کا ایک درخت ہے جس کی شاخیں زمین پر خم ہیں، جو شخص ایک شاخ تھام لے گا اسے وہی شاخ بہشت کی طرف لے جائے گی۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، دنیا سے رغبت اور اس سے دل لگانے کا نتیجہ بخل ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ سے مال نکل گیا تو شائستہ قناعت ہے، اور اگر مال ہاتھ آ گیا تو صاحب مال کے لیے سخاوت اور دوسروں پر احسان کرنا مناسب اور ضروری ہے۔ سخاوت تمام انبیاء الہی کی ایک خاص صفت تھی۔ انبیاء کا اخلاق اور یہ صفت اس نسب کے پاک و پاکیزہ ہونے کا بیّن ثبوت ہے، اور جو شخص بھی اس صفت کا حامل ہوتا ہے اس کا درجہ خداوند عالم کے نزدیک نہایت اہم ہے۔ سخی لوگوں کی خطا و لغزش کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ خداوند عالم نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا ہے۔ جب اس کے اندر لغزش پیدا ہوتی ہے تو خدا اسے بچا لیتا ہے۔ سخی افراد خدا سے قریب اور لوگوں سے نزدیک ہیں، بہشت سے قریب اور آتش جہنم سے دور ہیں، جبکہ بخیل خدا، لوگوں اور بہشت سے دور ہے اور آتش جہنم سے قریب ہے، اور خدا کے نزدیک جاہل، سخی، بخیل، عابد سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ بخل سب سے بری بیماری ہے۔ سخاوت کا سب سے بلند درجہ ایثار ہے، اور ایثار اپنی ضرورت کے وقت اموال کو عطا کرنے، اپنے اوپر دوسروں کو مقدم کرنے، اور دوسروں کے آرام و آسائش کے لیے اپنے کو رنج و تکلیف میں ڈالنے کا نام ہے۔ اسی وجہ سے زاہد پوری قناعت کے ساتھ سادہ زندگی گزارتا ہے اور اپنے کو تنگی میں ڈالتا ہے تاکہ دوسروں کو آرام و آسائش پہنچائے۔ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اسے ضرورت مندوں اور محتاجوں کو عطا کرتا ہے۔ وہ اس بات سے زیادہ لذت حاصل کرتا ہے کہ خود نہ کھائے اور نہ پیئے، بلکہ ضرورت مند افراد کھائیں پئیں اور آرام و سکون حاصل کریں۔ وہ ہر چیز سے محرومیت، بھوک، پیاس اور رنج و تکلیف کو اس وجہ سے تحمل کرتا ہے کہ دوسرے افراد کسی چیز سے محروم نہ ہوں اور سیر و سیراب ہو کر تکلیف و رنج کے بغیر زندگی بسر کریں۔ قرآن کریم نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور ان کے طیب و طاہر خاندان کی داستان ایثار کو سورہ حلتہ کی آیتوں میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی یہ لوگ اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جبکہ وہ حضرات سب سے زیادہ نیاز مند تھے، ان کے پاس چند روٹیاں تھیں، انہوں نے صرف اور صرف رضائے خدا کی خاطر وہ روٹیاں مسکین، یتیم اور اسیر کو عطا کر دی، اور قیامت تک آنے والوں کو درس دے دیا کہ اپنے نفس پر دوسروں کو مقدم کرو، چاہے تمہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ اسی لیے حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص کچھ عطا کرتا ہے اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، اسے اجر عظیم عطا ہوتا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھی اپنے اموال کو خیر و نیکی کی راہ میں خرچ کرے گا، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، تو خداوند عالم اس کو اجر عظیم عطا کرتا ہے، اس لیے کہ خدا کی نعمت مخلوق کی نعمت کے مقابلے میں دائمی اور بہت زیادہ ہے، کیونکہ خداوند عالم کی نعمت تمام نعمتوں کی اصل اور بنیاد ہے۔ اس بنا پر تمام نعمتیں خدا کی نعمتوں کی طرف پلٹتی ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ عدالت افضل ہے یا سخاوت، تو آپ نے ارشاد فرمایا، عدالت تمام چیزوں کو ان کے اپنے مقام پر رکھتی ہے، جبکہ سخاوت اپنے مقام سے خارج کرتی ہے۔ عدالت لوگوں کی عمومی تدبیر ہے، جبکہ سخاوت ایک خاص گروہ کو شامل ہے، پس عدالت اشرف و افضل ہے۔ اور سامعین اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب عباس حیدر صاحب دوسی پورہ بنارس یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو سے نشر ہونے والے پروگراموں کو سن کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ بزم دوستہ میں تو ایسے گفتگو ہوتی ہے جیسے کوئی شفیق عزیز ہم سے بات کرتا ہے، اور یہی محبت کی دلیل ہے جو ریڈیو کے سامعین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پروگرام صبح امید اسلام کی معرفت اور مقدس دفاع ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور سامعین، محترم عباس حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
پرانے زمانے میں ایک دیہات میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت نیک انسان تھا، وہ لوگوں کے ساتھ بہت مہربانی سے پیش آتا، خاص طور پر غریبوں کا خیال رکھتا اور بے آسرا لوگوں کی مدد کرتا، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی اس کے بالکل برخلاف اذیت پسند تھا۔ اسے دوسروں کو اذیت دینے میں مزہ آتا تھا، جب بھی اسے موقع ملتا وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے باز نہ آتا۔ لوگ بڑے بھائی کی تعریفیں کرتے تو چھوٹے کا ذکر برے الفاظ میں کرتے۔ بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور اسے لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے کی بہت تاکید کی، لیکن وہ ایک بھی نہ مانا۔ اس کا مزاج اپنے بڑے بھائی سے بالکل مختلف تھا، البتہ اس کے باوجود اسے اپنے بڑے بھائی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ بڑے بھائی کو اگر ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی تو وہ پریشان ہو جاتا، لیکن برے کاموں سے باز نہ آتا۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ جب اس کا بڑا بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، صحن میں اس کا جنازہ پڑا ہوا تھا اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ چھوٹا بھائی بھی اس کے غم میں رونے میں مصروف تھا۔ ایک مرد دانا نے اس کو اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگا، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں کہ جس انجام سے یہ عزیز دوچار ہوا بالکل وہی انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے؟ تو اپنے بھائی کی موت پر رو رہا ہے، وہ تو اس دنیا میں پاک آیا تھا اور پاک ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ رونا تو تجھے اپنی حالت پر چاہیے کہ تو جب اس دنیا میں آیا تھا تو پاک تھا، لیکن جب رخصت ہوگا تو گناہوں کی غلاظت سے ناپاک ہوگا۔ تجھے چاہیے کہ موت سے پہلے اگلے جہان کی فکر کر، کیونکہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جسے ٹالا جا سکے۔ اچھے اور برے ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی پڑے گا۔ مرد دانا کی باتوں کا اس پر بہت اثر ہوا اور اس نے اس کے بعد لوگوں کے ساتھ ہر طرح کے غلط برتاؤ سے توبہ کر لی، اور پھر وہ بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے لگا اور ان کی مدد کرنے کو اس نے اپنا شعار بنا لیا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 29 شہریور، 13 صفر اور 20 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 13 صفر سن 303 ہجری قمری کو مشہور مسلمان محدث ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی المعروف شیخ الاسلام نے وفات پائی۔ وہ سن 220 ہجری قمری میں خراسان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ نوجوانی میں مصر چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی، نیز وہاں کے جید اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ بعد میں شیخ الاسلام دمشق جا کر باقاعدہ فضائل اہل بیت علیہ السلام بیان کرنے لگے، جس کی وجہ سے کئی مرتبہ مخالفین نے ان کو زد و کوب کیا، اسی لیے وہ مکہ مکرمہ منتقل ہو گئے۔ ان کی تصانیف میں خصائص امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام قابل ذکر ہے۔ ان کی ایک اور کتاب سنن نسائی اہم اسلامی کتب میں شمار ہوتی ہے۔ تیرہ سفر سن 370 ہجری قمری کو مسلمان مفسر، فقیہ اور لغت داں محمد اظہری ہروی نے ہرات میں وفات پائی۔ وہ سن 282 ہجری قمری میں ہرات میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے دور کے مروجہ علوم حاصل کیے۔ اظہری نے 30 سال کی عمر میں حج کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران انہیں صحرا نشین عرب قبائل نے قیدی بنا لیا۔ اس دوران انہوں نے فصیح عربی لہجہ سیکھا، جس سے انہوں نے اپنی کتب کی تصنیف کے دوران استفادہ کیا۔ اظہری نے کچھ عرصہ بغداد میں علماء کی خدمت میں گزارا اور ان سے فیض یاب ہونے کے بعد ہرات واپس لوٹ گئے۔ اظہری کی اہم ترین کتاب تہذیب اللغت ہے، جبکہ کچھ تصانیف جو تفسیر قرآن اور حدیث پر مشتمل تھیں کمیاب ہیں۔ بیس ستمبر سن 1810 عیسوی کو اردو کے مشہور شاعر میر تقی میر کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام محمد تقی تھا۔ وہ سن 1722 میں آگرے میں پیدا ہوئے اور والد کے انتقال کے بعد تلاش معاش میں دہلی کا رخ کیا۔ میر تقی میر نے اپنی طویل زندگی میں بہت سے بادشاہوں، نوابوں اور امیروں کو ابھرتے اور ڈوبتے دیکھا۔ دہلی کے حکمرانوں کی بدنصیبی سے لکھنؤ کے نوابوں کی بزم آرائی تک سب کچھ ان کی نگاہوں میں تھا۔ وہ ایک طویل عرصے تک دہلی میں رہے، پھر لکھنؤ سے نواب آصف الدولہ نے انہیں یاد کیا تو وہ وہاں چلے گئے اور اسی شہر میں انتقال کیا۔ میر تقی میر اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ بڑے بڑے استادوں اور شاعروں نے ان کا لوہا مانا اور اپنے شعروں میں میر کی عظمت کا اعتراف کیا۔ مرزا غالب نے بھی میر کی شاعرانہ بزرگی کو تسلیم کیا اور یہ شعر کہا، ریختے کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختے کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اردو غزل میں محبت، نرمی اور جذبات کی گرمی میر کا ہی عطیہ ہے۔ میر کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے دل کی بات سیدھی سادی زبان میں ایسے کہتے ہیں کہ سننے والے کو اپنے دل کی بات معلوم ہوتی ہے۔ بیس ستمبر سن 1831 عیسوی کو بھاپ سے چلنے والی پہلی بس بنائی گئی۔ بھاپ سے چلنے والی اس بس کی ایجاد گھوڑے سے چلنے والی بس کی ایجاد سے ٹھیک 2 سال کے بعد ہوئی۔ اس بس میں 30 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی اور اس کی رفتار بہت کم تھی۔ اس بس کا موجد ایک برطانوی سائنسداں گورڈن براؤنز تھا، جس کے ذہن میں گھوڑے والی بس کا مشاہدہ کر کے اس بس کی ایجاد کا خیال آیا اور وہ سن 1831 میں آج کے دن بھاپ سے چلنے والی بس بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ بیس ستمبر سن 1979 عیسوی کو وسطی افریقہ کے ڈکٹیٹر جان بدیل بوکاسا کو اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا۔ وہ سن 1922 میں پیدا ہوا تھا اور فرانسیسی اسکولوں میں اس نے تعلیم حاصل کی تھی۔ اس نے سن 1966 میں جب وہ وسطی افریقہ کی مسلح افواج کا سربراہ تھا تو اپنے چچازاد بھائی ڈیوڈ ڈیکو کے خلاف بغاوت کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے اپنے ملک کا نام وسطی افریقی جمہوریہ سے بدل کر وسطی افریقی سلطنت رکھ دیا اور خود کو بادشاہ بوکاسا اول قرار دیا۔ نیز اپنی تاج پوشی میں بے تحاشا پیسہ خرچ کیا۔ بہرحال اس کو ستمبر سن 1979 میں جب وہ لیبیا کے دورے پر تھا ڈیوڈ ڈیکو کی قیادت میں ہونے والی بغاوت میں اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ بوکاسو جب نومبر سن 1986 میں اپنے ملک واپس آیا تو ہوائی اڈے پر اسے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا، لیکن ستمبر سن 1994 میں عام معافی کے تحت اس کو رہائی مل گئی۔ بوکاسا اس خیال کا حامل تھا کہ جانوروں کا گوشت کھانا ایک بادشاہ کے شایان نشان نہیں ہے۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ اس کا کھانا انسانی گوشت سے تیار کیا جاتا تھا۔ بوکاسا نے بھی کبھی اس الزام کی تردید نہیں کی۔ وسطی افریقہ کا یہ ڈکٹیٹر 5 نومبر سن 1996 کو انتقال کر گیا۔ انتیس شہریور سن 1390 ہجری شمسی کو افغانستان کی اعلی امن کونسل کے صدر برہان الدین ربانی کو قتل کر دیا گیا۔ وہ 29 شہریور سن 1319 ہجری شمسی کو پیدا ہوئے تھے۔ برہان الدین ربانی جمعیت اسلامیہ افغانستان کے سربراہ اور افغانستان میں بننے والی مجاہدین کی حکومت کے پہلے صدر تھے۔ برہان الدین ربانی سن 1389 ہجری شمسی سے آخری دم تک افغانستان کی اعلی امن کونسل کے صدر رہے۔ یہ کونسل حامد کرزئی کے حکم پر تشکیل پائی تھی۔ اس کونسل پر افغانستان میں لڑائی کے خاتمے کے لیے پرامن راستہ تلاش کرنا اور پائیدار امن کے قیام کی غرض سے طالبان گروہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کی ذمہ داری تھی۔ برہان الدین ربانی کو کابل میں ان کے گھر میں خودکش بم دھماکے میں قتل کیا گیا۔ مذکورہ کونسل کے بعض اراکین ربانی کے گھر میں طالبان گروہ کے دو افراد کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے کہ اسی وقت طالبان کے ایک نمائندے نے خودکش بم دھماکہ کر دیا۔ طالبان کا یہ نمائندہ بم کو اپنی پگڑی میں چھپا کر لایا تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولتخذ معینا حین برأ النسماء لم يشارك في الالهیه ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.